حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام معروف جو بات ہے کہ زبان بھی ناپاک ہو جاتی ہے. گو کہ یہ جنابت کی باتیں ہیں, آگے حیض کی بات میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی, لیکن انسان زبان سے ذکر کر سکتا ہے, ہر طرح کا ذکر کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی یا قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی عادت ہے صبح شام کے اذکار کی, اب کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی آتی ہیں, مثلا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح شام 7 دفعہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی, اور یہ سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیتیں بھی ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز پڑھی جائے یا آیت الکرسی کی اگر عادت ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئن القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ دونوں الگ چیزیں دکھ رہی ہیں نا, ایک جگہ ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ زبانی ذکر کرنا. تو یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. ہمارا اصل کنسرن کیا ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو سن کے, کہ پہلی بات ہے کہ اگر اس کی حکمت سمجھ آتی ہے تو آئے, نہیں آتی تو حکم سمجھ کے اس کو مان لیں گے. جن مسائل کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے اس سے ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہونا چاہیے, شرح صدر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ دل مطمئن ہو گیا کہ جو بات ہم نے پڑھی یا سنی ہے وہ درست پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے. ابھی تک جتنی بات ہے ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان نماز تو نہیں پڑھ سکتا, قرآن پاک کو پڑھنا یا پڑھانا بھی نہیں جائز. ہاں اگر ذکر کی طور پہ کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس کو ایک عادت نہ بنائیں. دین بہت کھلا ہے اور بہت سارے مختلف حالات جو لوگوں کو پیش آتے ہیں ان سب کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا مسئلہ بیان ہو جائے. ضروری نہیں کہ اب ہم اس بات کو سن کے کہیں کہ جب یہ سب کچھ رخصت موجود ہے تو پھر ہم ضرور کریں. کسی بات کو اس طرح کرنا کہ اب ہم ایسا ہی کریں کیونکہ یہ جائز ہے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور کسی چیز کو ایک خاص حالات کے مطابق کرنا اس میں فرق ہے. مثال دوں گی کہ کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کو غسل کی حاجت ہے, پانی نہیں مل رہا, یا اس کو پانی تک پہنچنے میں بھی دیر لگے گی, یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس وقت کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, کوئی بچہ بیمار ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہے, تو بالفرض اس دوران اگر کسی وقت انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو قرآن پاک سے ہے یا کوئی دعا کے لفظ ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دین بہت کشادہ ہے. مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کوئی اس کیفیت میں تھا, اب ایک دم اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات سنی اور اس کی زبان سے نکل گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو اللہ نے کہا اٹس اوکے, نو پرابلم. اب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو اتنا اسٹرانگلی سخت کریں گے نا, پھر لوگ اس کے اوپر مسئلے پوچھنے شروع ہو جائیں گے. فلاں وقت میں جنابت سے تھی, پھر میں نے اپنی ماں کی بیماری کی بات سنی, پھر ایک دم میری زبان سے رب ارحمہما نکل گیا, تو بتائیے کہ اب مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ اچھا پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر اس کا دم کیا ہے؟ آپ ایسے سوال سنیں گے. اکثر لوگ وہ جو دین کو بہت زیادہ قیاس کی بنیاد پہ لیتے ہیں یا شدت پہ لیتے ہیں, پھر ان سے سوال پوچھنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. آپ صحابہ کرام کی سمجھ دیکھیے کہ پورے کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, 13 سال تقریباً, پھر 10 سال مدینہ میں آئے, اور مختلف دور میں مختلف صحابہ کرام تھے. پوری اس زندگی میں 10-11, یعنی شاید میں بھول رہی, 9 یا 11 سوال پوچھے آپ نے, جس کو قرآن پاک میں انٹرٹین کیا گیا کہ یس سلونک سے. ٹھیک ہے کچھ سوالات حدیث میں بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے, لیکن جتنا آپ سیرت کو پڑھیں گے, احادیث کو پڑھیں گے, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کا مزاج سوال پوچھنے والا نہیں تھا, علم حاصل کرنے والا تھا. جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں نا, तो आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछने पड़ते। मैं बहुत पीछे अपने आप को लेके जाऊँ, जब कभी इंसान का भी शौर शुरू होता है, तो मैंने एक पूरी नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें सवाल पूछने की बातें, कोई मसला पेश आता था जहन फिर आगे चलता था, ऐसा हो तो वैसा, तो मैं उसको लिखा करती थी। फिर हमारे जो उस्ताद थे या जहाँ भी मौका मिलता था किसी से, कोई स्पीकर है, तो सबसे पहले उनको सवाल पूछने होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से अभी भी इंसान को इल्म की बहुत ज़रूरत है, इसका ये नहीं मतलब कि सब पता चल गया, लेकिन अब मैं अगर सोचूं कि मैंने आखिरी सवाल कब पूछा था तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं, जब आपको उसके ऊपर एक इल्म हासिल हो जाता है तो फिर सवालों की ज़रूरत ही नहीं रहती, और इसी से फिर वो तजाद भी नहीं पैदा होता जो जहन में होता है, किसी से पूछ के कुछ किसी से कुछ। तो बहरहाल ये बात हमारे सामने है। अगली बात है, जुम्बी सोने से कबल गुसल ना कर सके तो इसे वजू कर लेना चाहिए। अनायशत रदी अल्लाह अन्हा कालत कानन नबी यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यनाम वहुवा जुनुबुन गसला फरजहू वतवद्दा लिस्सलात रवाहुल बुहारी। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज की तरह वुजू फरमा लेते। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यहाँ से आप देखिए कि बहुत सारी रिवायत आपको हज़रत आयशा ही के नाते से मिलती हैं, और अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहरात भी इनडायरेक्टली हमारी उस्ताद हैं, क्योंकि वो महातुल मोमिनीन में से थी, और बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसके समझने के लिए हमें उन्हीं की तरफ रुजू करना पड़ता है। जुम्बी के लिए वजू करके सोना अफसल है, लेकिन न करने की रुख्सत है। अनिब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा इस्तफ्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला हल यनामु अहदुना वहुव जुनुबुन قال نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواه مسلم। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, क्या जुम्बी गुसल किए बगैर सो सकता है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ वुजू कर ले और सो जाए, फिर जब चाहे उठकर गुसल कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम يجنبو ثم ينامو ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل رواه ابن ماجه। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में पानी को हाथ लगाए बगैर सो जाते, फिर उठकर गुसल फरमाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि दो तीन रुख्सतें मौजूद हैं, कोई फौरन गुसल कर ले अफजल है, पसंदीदा है, अगर हालात साजगार हों तो ठीक है, ऐसा करना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई गुसल ना करना चाहे तो अपने आप को साफ करके वजू करे और सो जाए, और अगली नमाज से पहले गुसल कर ले, ये भी दुरुस्त है, ये उससे दूसरे दर्जे की बात होगी। और तीसरी बात यह है कि कुछ भी नहीं, पानी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं किया, सो गए और बाद में फिर गुसल और वजू इकट्ठा कर लिया, तो इसकी भी रुख्सत है। और आप देखिए कि लफ्ज रुख्सत और मुस्तहब और पसंदीदा, इनमें फ़र्क होता है ना, तो हर तरह की रुख्सत मौजूद है, जैसे हालात हों वैसे काम किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने लिए मुश्किल दीन पसंद करते, और आप बिल्कुल अपने लिए वही करते कि जो पसंद बेहतरीन था, सिर्फ उनके लिए पॉसिबल था, लेकिन आपने मुख्तलिफ तरह के काम क्यों किए? ताकि लोगों को मुख्तलिफ किस्म की रुख्सतें मिल जाएं और वो उन हालात के मुताबिक फिर अपने आप को ढाल सकें। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वजू करना चाहिए। यह हदीस इसकी जो है बाबुल गुस्ल में आएगी इंशाल्लाह, जिसमें पूरा तरीका हम देखेंगे हदीस की रोशनी में, वहाँ इसकी کی دلیل دیکھیں گے۔ جنابت مدت مسح کو ختم کر دیتی ہے۔ مسح کیا ہوتا ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد اس حال میں موزے پہن لیے جائیں کہ وضو ابھی نہ ٹوٹا ہو، پھر اس کے بعد اگلی پانچ نمازیں یا سفر میں تو تین دن تک صرف اوپر ہاتھ ہلکا سا جو ایک سیلا سیلا ہاتھ ہوتا ہے وہ پھیرنے سے مسح ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جرابیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، جب اترتی ہیں تو بھی مسح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب کوئی جنبی ہو گیا اور پھر بھی اس نے جرابے پہنی ہوئی ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر اس کا جو مسح ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی اس نے وضو تو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وضو کر کے جرابیں پہنا ہوا تھا، پھر اس نے مسح کر لیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ جنابت کی حالت میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اب اس کو وضو کی ضرورت پڑی یا غسل کرنا ہے، تو آف کورس غسل تو وہ نہیں کر سکتا جرابوں کے ساتھ، لیکن وضو کر کے اب سمجھے کہ میں پاک ہو گیا ہوں تو نہیں ہو سکتا، پھر بہرحال مسا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے۔ اس کا بھی مسئلہ آگے آئے گا، کیا بات ہے یہ کہ پانی نہیں تھا، اب کیا کیا جائے؟ آپ سوچئے جب وضو کرنا ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب پانی نہ ہو اور کسی کے اوپر غسل کی حاجت ہو تو اللہ کی رحمت اور محبت ہے کہ اس نے اس وقت بھی تیمم ہی کو کافی سمجھا، اور اس کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اور سورۃ نساء میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات آتی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ مشکل کھڑی کرنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس پہ لوگ عمل کر سکیں۔ اب کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں اس ٹاپک سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ وضو کر کے جرابیں پہنی، پھر مسا کیا، پھر بیچ میں سو گئے، پھر اٹھتے ہیں، اگلا وضو کیا ہم اس پہ مسا کریں گے؟ تو مسا ہی کریں گے، وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن جب تک آپ جرابیں اتارتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی آپ جی، ہر قسم کی جرابیں شامل ہیں۔ ایک مغالطہ ہے کہ صرف چرمی بولتے ہیں چمڑے کی لیدر ساکس کو، کیونکہ اس دور میں ہوتی ہی یہ تھی، کپڑے کی تھی نہیں، اللہ کے نبی یا آپ کے صحابہ پہنتے تھے، تو آج جیسی بھی ہو جس کو آپ جراب کہتے ہیں جو کور کر لے، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید بھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پانی اندر جا سکتا ہے کچھ ہے، تو پانی تو ڈالنا ہی نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کے پاس اگر جرابیں تھی بھی تو وہ کسی سوراخ یا چھید سے خالی ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی غربت کا دور تھا، اور ایک جنگ تو ایسی تھی کہ جب صحابہ کرام چل چل کے ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تو انہوں نے پٹیاں باندھی، اس جنگ کا نام ہی چیتھڑوں والی جنگ پڑ گیا تھا۔ تو بہرحال مسح ہو جاتے ہیں ہم جرابوں پہ۔ جی جی، مسح کا طریقہ آگے آئے گا انشاءاللہ، آج تو چونکہ ٹاپک دوسرا ہے تو مسح کا طریقہ آپ کو وہاں بتائیں گے، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو بس ہاتھ کو ایک دفعہ گیلا کر کے جھٹک کے پاؤں کی چھت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک دفعہ ہاتھ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ جی دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ مزی اور لکوریا میں فرق ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو خواہش کے ساتھ نکلتی ہے جسم سے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی شہوت خواہش ایموشنز کے نکلتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کا لکوریا والا مسئلہ ہے یہ اگلے چیپٹر میں آئے گا جہاں حیض کے مسائل ہوں گے۔ ابھی تک جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، یہ جنابت کا چیپٹر ہے، اور جنابت کیا کیفیت ہوتی ہے جو خواہش کے ساتھ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی کھلتی نہیں ہیں اور اس کے اوپر ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے احتلام، احتلام کا تعلق نیند سے ہے، حلم، نائٹ میئرس بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی ویڈ ڈریمز ہوتے ہیں۔ جس طرح لڑکیوں کی بلوغت کی پہچان جو ہے وہ پیریڈز کا آنا ہے، تو لڑکوں کے بالغ ہونے کی پہچان جو ہے وہ احتلام ہوتا ہے، گو کہ اس کے کچھ اثرات جسم پہ بال اور چہرے کے اوپر بالوں کا آنا یا آواز کا بدلنا ہوتا ہے، لیکن مائیں جو ہے ان کا فرض بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن کے بچے 10-12 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں، ان کو ان پہ گہری نظر رکھنی چاہیے۔ بچوں کو جس طرح باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس طرح بغیر کسی بہت زیادہ ان کو تجسس دلائے اور ان کو اتنا زیادہ کانشیس کر دیا جائے، اس کے بغیر ہی ان کو ان ساری چیزوں کی خبر دینی چاہیے۔ آپ خود بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ماں اگر کر سکتی ہے، نہیں ہے تو باپ کرے، باپوں کے اندر اتنی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بیٹا کہ آپ اب بڑے ہو رہے ہیں، کبھی اگر آپ کوئی ایسی کیفیت دیکھیں کہ آپ کو اپنے اوپر کوئی تری دکھے، اور اس میں بھی احتلام کے تعلق میں کیا ہوتا ہے کہ جسم پہ یعنی ایک کثیر تعداد پانی کی دکھے، اس کو جسم سے ڈسچارج ہوا ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس کو دیکھے، اگر پانی دکھے تو پھر سمجھ لے کہ وہ احتلام ہے۔ یہ بھی جنابت کی حالت ہوتی ہے، ایک کیفیت یہ ہو گئی ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے جو مزی کا آپ لوگوں نے کنفیوژن کیا، مزید کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو کسی بھی مرد کو اور عورت کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی، ایسی چیز پہ نظر پڑ گئی۔ آج کے دور تو آپ دیکھیے کہ نظریں جو جھکائے گا وہی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یخد من ابصارہم اور یخدن من ابصارہن، تو یہ بہت ہی رحمت والی بات ہے کہ پھر اسی سے انسان کے جذبات قابو میں رہتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان کے اندر جذبات کا غلبہ ہو تو اس وقت پھر یہ ہے کہ خواہش کے ساتھ جسم سے اگر کوئی ایسی سیکریشن نکلتی ہے تو پھر وضو کرنا چاہیے، اس میں غسل لازم نہیں ہے۔ تیسرا ایک ڈسچارج ہوتا ہے جو بغیر خواہش کے ہے۔ مثلاً کچھ خواتین ہیں وہ ڈاکٹر پہ جاتی ہیں، اب انٹرنل چیک اپ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری کا یا پریگننسی ہے کچھ ہے، اس کے بعد وہ اپنے جسم پہ کچھ ویٹنس فیل کرتی ہیں، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی غسل کیا جائے گا، وضو نہیں ہے۔ وضو کی ایک شرط نوٹ کر لیں کہ وہ شہوت کے ساتھ ہے، ایموشنز کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہوگا۔ اور اگلی چیز اس کی بھی ہے کہ آف کورس جب ایک شوہر اور بیوی آپس میں ساتھ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ان کے جسم ساتھ جڑ جاتے ہیں بغیر کسی کپڑے کے، پرائیویٹ پارٹ کی یہاں بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد چاہے کچھ بھی سیکریٹ ہو نہ ہو لیکن غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جسم ساتھ نہ بھی جڑیں یا حالت ہی ایسی ہو کسی وجہ سے بیوی کے لیے مرد کے پاس نہیں، جیسے بیوی پیریڈس میں ہے، تو اس صورت میں صرف انزال ہو جاتا ہے یعنی ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بھی غسل ہے۔ غسل کا تعلق شہوت سے ہے اور وضو کا تعلق جو ہے جسم سے کچھ نکلنے پہ ہے۔ رہ گئی بات جو عورتوں کو لکیوریا کی ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھا جائے جسم کے لیے کوئی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی جسم سے گندگی نکلتی ہے تو یقیناً اس کے اندر سمیل بھی ہوتی ہے، اور جب آپ اس سمیل کو دور نہیں کرتے تو وہ ساری آپ کے جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ سسٹرز کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ان کو اپنے آپ کو ہر وقت ویسے ہی پاک رکھنا چاہیے۔ پینٹیز استعمال کی جا سکتی ہیں، آج کل تو کئی قسم کی ضرورتوں کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، بالکل ایک جیسے ایک پیپر لائنر سے ہوتے ہیں، انڈر ویئر کے اندر لائنرز لگا لیتے ہیں، اس کو بعد میں آپ صاف کر دیں اور بہت سستے بھی ہوتے ہیں، صفائی بھی رہتی ہے۔ جب بھی آپ ٹوائلٹ یوز کریں اس وقت اس کو چینج کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ وضو کرنے لگیں، وضو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جیسے کہ سوال کیا گیا ابھی کہ اگر ہم باہر ہوں کہیں اور دوبارہ وضو نہیں کر سکتے تو حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی معاف کر دے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن ہر ممکن حد تک اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔